وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ پاکستان نے نومبر میں اسلام آباد میں ہونے والا سارک ممالک کا سمٹ آج ملتوی کر دیا، کیونکہ بھارت، بنگلہ دیش، افغانستان اور بھوٹان نے شمولیت سے انکار کر دیا. آگے چل کر ہم عالمی تعلیم پر اسلام آباد میں جاری رپورٹ، سندھ اسمبلی کا اسلحہ پر پابندی کا بل، اور آخر میں صدارتی امیدواروں کا داعش کے خلاف موقف پر بات کریں گے. اور ہمارا پہلا موضوع ہے یہ سارک سمٹ جو کہ ملتوی ہو گیا. اس میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں مشتاق مہر، جو ترکی میں پاکستان کے سابق سفیر رہے ہیں، اور بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر جو کراچی میں ہوتے ہیں. تو آئیے اس بریکنگ نیوز کے حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں ناصر محمود. جی ناصر محمود کی رپورٹ ہم نے جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے یہاں ہم چلا رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں رپورٹ.
بھارت اور تین دیگر ممالک کی طرف سے نومبر میں اسلام آباد میں ہونے والی سارک کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے کے بعد اب یہ کانفرنس ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پاکستان کی طرف سے تاحال باضابطہ طور پر سارک سیکرٹریٹ کو اس بارے میں خط نہیں لکھا گیا ہے، لیکن وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سارک کے سربراہ اجلاس میں اگر کوئی ایک رکن ملک بھی شرکت نہ کرے تو اسے ملتوی کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی سارک سربراہ اجلاس پانچ مختلف مواقع پر ملتوی ہو چکا ہے. واضح رہے کہ بھارت کے بعد بنگلہ دیش، افغانستان اور بھوٹان نے بھی کہا تھا کہ وہ اسلام آباد میں ہونے والی سارک کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے. بنگلہ دیش کی طرف سے کہا گیا کہ خطے کے ممالک کے مابین تعاون سے متعلق اس وقت ماحول سازگار نہیں ہے، اسی لیے ڈھاکہ نے جنوبی ایشیائی ممالک کی علاقائی تنظیم سارک کے سربراہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بنگلہ دیش کے حکام کا کہنا تھا کہ سارک میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ خالصتاً اس کا اپنا ہے. اس سے قبل بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سواروپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا تھا کہ علاقائی تعاون اور دہشت گردی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے سارک کے موجودہ چیئرمین ملک نیپال کو مطلع کر دیا ہے کہ ایک ملک کی طرف سے خطے میں سرحد پار بڑھتے ہوئے دہشت گرد حملوں اور دوسرے رکن ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ یہ نومبر میں اسلام آباد میں ہونے والی سارک کانفرنس کے کامیاب انعقاد کے لیے موافق نہیں ہے. بیان میں کسی ملک کا نام تو نہیں لیا گیا تھا، لیکن حالیہ دنوں میں بھارتی قیادت کی طرف سے پاکستان پر خطے میں دہشت گردی پھیلانے کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں، جن کی اسلام آباد نے سختی سے تردید کی ہے. سارک کانفرنس میں بھارت کے شرکت نہ کرنے کے فیصلے کو پاکستان نے بدقسمتی قرار دیا تھا. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے ایک بیان میں کہا کہ کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کے بارے میں بھارتی وزارت خارجہ کی ٹویٹ سے انہیں معلوم ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے کے امن کے لیے پرعزم ہے اور دنیا جانتی ہے کہ یہ بھارت ہے جو ان کے بقول پاکستان میں دہشت گردوں کو مالی اعانت فراہم کرتا آ رہا ہے. پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان کہتے ہیں کہ خطے کے مسائل کا حل باہمی تعاون ہی سے ممکن ہے. بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
دیکھیں راستہ جو اسٹیٹسمین شپ ہوتی ہے وہ تو وہی ہوتا ہے نا کہ آپ ڈائلاگ اور کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کے ذریعے مسائل حل کرتے ہیں، یہ نہیں کہ پانی بند کرنے کی دھمکی دے دیں. اب صاف جھگڑے ہو رہتے بھی ہیں تو یہ جو کانفرنسز ہیں یہ کبھی بند نہیں ہوتی. یونائٹیڈ نیشنز میں جنگیں بھی ہوتی رہتی ہیں لیکن وہاں
سارک تنظیم میں خطے کے آٹھ ممالک شامل ہیں، لیکن دو بڑے ارکان پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ کشیدگی کے باعث علاقائی تعاون کی یہ تنظیم اپنے فعال کردار میں قابل ذکر طور پر کامیاب نہیں رہی ہے. اس علاقائی تنظیم کے سربراہ اجلاس سے قبل حالیہ ہفتوں میں سارک کے وزراء داخلہ سمیت دیگر کئی سطحوں کے مشاورتی اجلاس پاکستان میں ہو چکے ہیں. رواں ہفتے ہی سارک کے تحت خطے سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے اجلاس ہوا، جس میں بھارت کے انسداد بدعنوانی کے محکمے کے اعلی عہدیداروں نے بھی شرکت کی تھی. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی اور ہم شروع کرتے ہیں سفیر مشتاق مہر کے ساتھ. مشتاق صاحب، یہ بتائیں کہ اس وقت تو نظر آتا ہے کہ پاکستان کے تعلقات اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، भारत भी काफ़ी कोशां रहा है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए इलाके से, आपके ख्याल में भारत का कितना असर रसूख? अच्छा, ये उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। प्रोफेसर शमीम अख्तर, आपसे यही सवाल कि आपके ख्याल में भारत का कितना असर रसूख रहा है पड़ोसी ममालिक पर, जिसकी वजह से अब ये सार्क का समिट मुलतवी हो गया है?
देखिए, कोई पहली बार तो सार्क की जो सरबरा कॉन्फ्रेंस है ये मुलतवी नहीं हुई है। माजी में आपको याद होगा कि जयवर्धने साहब ने एक मौके पर यह फरमाया था कि हम सार्क के इजलास में जिसमें भारत शिरकत कर रहा है, हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे। उस वक्त पाकिस्तान के वजीर खारजा साहबजादा याकूब साहब ने उन्हें मनाया या मनाने की कोशिश की, और उनका ये ख्याल था कि नाराजगी के बावजूद ये बड़ा मजबूत रवैया है कि फरीकैन आपस में मिले तो हो सकता है कि नफ्स मामले पे गुफ्तगू ना हो, लेकिन कम से कम सिलसिला कलाम पे जारी रहेगा, और सिलसिला कलाम जारी होना ही सिफारत की कामयाबी है, इससे कशीदगी में कमी होती है। अब भारत ने ऐलान किया भूटान की तरफ से, वो तो समझ में आता है क्योंकि भूटान जितना आजाद है वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन बांग्लादेश का भी नाम लेके उन्होंने ये कहा कि वो नहीं शिरकत करेगा, तो कम से कम ऐसा मालूम होता है कि भारत ने एक साजिश और गठजोड़ के तहत इन ममालिक पे दबाव डाल के, और जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है तो उसकी हुकूमत की कोई हैसियत ही नहीं है, वो तो किसी की नुमाइंदा है ही नहीं। अफगानिस्तान एक मकबूजा मुल्क है, ये पिट्ठू हुकूमत है, जैसे हिटलर के फ्रांस के कब्जे के दौरान मार्शल पेटों के तहत एक विशी हुकूमत कायम हो गई, उसकी क्या हैसियत थी? तो अफगानिस्तान के कोई ऐसे लाजा ये कहना कि साहब भारत ने पाकिस्तान को जनूबी एशिया में तन्हा कर दिया है, ये ज्यादती है। देखिए, कम अज कम नेपाल ने तो ऐसी कोई बात नहीं कही, और उसने भी नहीं कही। आपका जो कौन सा मुल्क है, मालदीव, उसकी तरफ से भी पाकिस्तान के रवैये के खिलाफ कोई बात नहीं हुई। और नेपाल और भारत के जो ताल्लुकात हैं, अभी पिछले साल 6 महीने तक उन्होंने नाकाबंदी की थी सख्त, न वहाँ मिट्टी का तेल पहुँचता था, न नमक, न तेल, न राशन। तो अगर नेपाल के वजीर खारजा चीन नहीं गए होते और चीन ने बर वक्त हंगामी बुनियादों पर राशन और तेल नहीं फराहम किया होता तो वहाँ के लोग फाकों से मर जाते। तो ये तो भारत का रवैया रहा है नेपाल के साथ अभी हाल ही में, और 1987 में भी इसी किस्म की नाकाबंदी उसने की
जी
है।
जी, लेकिन शमीम साहब, बात तो है सच, बात तो है कि यानी पाकिस्तान इस वक्त तन्हाई का शिकार है, और यही सवाल मैं
इत्तेफाक नहीं करता, यही
मैं मुश्ताक साहब से
शिकार है। वो इस्लामी कॉन्फ्रेंस जो 56 ममालिक की तंजीम है, उसके सेक्रेटरी जनरल ने कश्मीर के मसले पे भारत की नुक्ताचीनी की है और इंसानी हकूक की पामाली की शिकायत की है, तो इससे तो 56 ममालिक की वो आवाज है, तर्जमानी करता है रूस के साथ।
जी जी, यही सवाल मैं करना चाहूंगी।
पाकिस्तान की फौजी वर्जिश हो रही है, तो अगर रूस में हिंदुस्तान का इत्तेहादी, उसने वर्जिश को खत्म क्यों नहीं कर दिया भारत कहने पे? माफ कीजिएगा, पाकिस्तान बिल्कुल तन्हा नहीं है।
अच्छा, यही सवाल मैं करना चाहूंगी। हमारे साथ मशरक वस्ता में साबिक सफ़ीर मुश्ताक महर हैं। महर साहब, यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा का भी इजलास हुआ न्यूयॉर्क में, और भारत की हर मुमकिन कोशिश हुई कि पाकिस्तान को तन्हा किया जाए। हमने जो सुना था वो ये कि तुर्की और चीन के अलावा किसी ने पाकिस्तान का के मौक़िफ की हिमायत नहीं की कश्मीर के मामले पर। आप क्या देखते हैं, अब ये सार्क का समिट जो मौखर हो गया है, इससे क्या जाहिर होता है?
नहीं, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है जी कि पाकिस्तान के ऊपर बेइंतहा इंडियन डिप्लोमेटिक प्रेशर है, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत से ममालिक खासतौर पर जो रीजनल कंट्रीज हैं वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, خاص طور پہ جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی جن لوگوں کے ساتھ ہم بہت اچھی طرح بیہیو کرتے ہیں کرائسس میں, جیسے ایران ہے, افغانستان ہے, وہ ہماری مدد کو آئیں گے, لیکن انہوں نے کوئی اوپن قسم کا بیان نہیں دیا. لیکن یہ اس قسم کے پریشر پاکستان پہ بہت دفعہ آئے ہیں, 1965 کی جنگ میں آئے, 1970 کے کرائسس میں آئے, 1971 کے کرائسس میں آئے, پھر کارگل کے وقت آئے ہیں. تو یہ ڈپلومیٹک آئسولیشن نہیں ہوتی, یہ 21st century ہے, یہاں پہ نیشنل انٹرسٹ پری ڈومینیٹ کرتے ہیں. اور پاکستان کا, جیسے کہ آپ کے ایک فاضل مقرر کہہ رہے تھے, پاکستان کا ایک بہت بڑا سیولائزیشنل گروپ ہے, سپورٹ گروپ جسے ہم کہتے ہیں, وہ آئی سی کا, اور اس میں افروشن نیشنز بھی شامل ہیں, تو وہ آپ کی بیک پہ رہیں گے. اور دوسرا, جن کے اندر جب تک آپ کے اپنے ایکشن غلط نہ ہوں تو دنیا کی آئسولیشن یا دنیا کا پریشر جو ہے اس سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے لوگوں کو, پاکستان کی سول سوسائٹی کو بالکل فکر نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ ایک خاص طور پہ پچھلے 5-6 سالوں میں ایک پالیسی ڈیسیژن لیا ہے پاکستان نے کہ جو ٹیررزم ہے, جو ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ ہے, جو ویسٹرن بارڈر پہ ہے, اس کو فائٹ کرنا ہے. اور یہ ٹیررزم پاکستان اس نے انسٹرومینٹل تھا, کوئی شک نہیں ہے, 1980 کی دہائی میں, لیکن اس میں ساری دنیا شامل تھے, امریکہ شامل تھا, ویسٹرن یورپ شامل تھا, اور اس کے مقاصد ڈفرینٹ تھے. آج سچویشن ڈفرینٹ ہے, آج کا جو ٹیررزم ہے وہ ایک یوتھ بلج کی وجہ سے آ رہا ہے, وہ اکنامک ڈسپیرٹی کی وجہ سے آ رہا ہے, وہ مائنارٹی کی پرسیکیوشن کی وجہ سے آ رہا ہے, وہ نیشنلسٹ ایشوز کی وجہ سے آ رہا ہے. تو اس میں پاکستان کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. تو میری نظر میں پاکستان کے پاس اس وقت بھی کافی روم فار مینور ہے, کافی ڈپلومیٹک پاسبلٹیز ہیں جنہیں ہم کامیابی کے ساتھ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں.
اچھا شمیم صاحب, آپ نے افغانستان کا بھی ذکر کیا, اور آج بھی ہمارے پاس رپورٹ آئی ہے کہ ایک امریکی ڈرون حملہ ہوا افغانستان میں. آپ کے علم میں ہے کہ وہاں شورش جاری ہے, اور اب کہا جا رہا ہے کہ داعش وہاں بہت زیادہ فعال ہے. آج کے بھی ڈرون حملے میں کوئی 15 شدت پسند ہلاک ہوئے, جس میں سویلینز بھی شمار کیے جا رہے ہیں. یہ بتائیے کہ ایسی صورتحال میں جب امریکہ اپنی ٹروپس وہاں سے, افغانستان سے رفتہ رفتہ نکال رہا ہے, کیا امریکہ ایک ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے تاکہ بھارت اور پاکستان کے بیچ کشیدگی کم ہو؟
امریکہ کے ہاتھ میں ٹروپ کا پتہ ہے صاحب. امریکہ نے دیکھی بھارت سے اور پاکستان دونوں سے یہ کہا ہے کہ بھئی آپ مذاکرات جاری رکھیں. پاکستان نے کہا ہم تو جاری رکھنا چاہتے ہیں, بھارت سے خوشگوار تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, اور بھارت کا جواب یہ ہے کہ ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اسی وجہ سے تو اس نے سار کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا کہ وہاں جب آمنا سامنا ہوگا تو کم از کم اخلاقاً رسمن ہی صحیح آنکھوں کی شرمی کی وجہ سے ہاتھ تو ہلانا ہی پڑتا. تو منفیانہ رویہ تو بھارت کا ہے, اور امریکہ کی بات کی مخالفت بھارت نے کی ہے, پاکستان نے تو اس کے مطابق عمل کیا ہے. تو امریکہ میں سمجھتا ہوں کہ لا تعلق رہ کے اور پاکستان پہ دہشت گردی کے حوالے سے تھوڑا سا دباؤ ڈال کے پس پردہ سفارتکاری سے کم از کم بھارت کو یہ مجبور کر سکتا ہے کہ وہ مہم جوئی سے باز آئے, اور خاص طور سے اس قسم کی احمقانہ بات کہ ہم سن تاش معاہدے کو نہیں مانیں گے. تو اگر چین برہم پتر کے دریا کا رخ موڑ لے تو بہار آسام میں تو قحط پڑ جائے گا. اور بتائیے, اگر کوئی حکمراں یہ کہتا ہے کہ ہم ایک بین الاقوامی معاہدے کو مؤخر کر دیں, تو کیا بین الاقوامی قانون کی روح سے کوئی فریق ایک طرفہ طور پہ بین الاقوامی معاہدے کی کو منسوخ کر سکتا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ, اور اس بات پہ مودی صاحب بالکل تنہا ہیں, کوئی ریاست مودی کے اس موقف کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ دریاؤں کے رخ کا کو موڑ سکتے ہیں, اور اس کے لیے وہ اس معاہدے کے خلاف ورزی کریں گے جو ورلڈ بینک کے توسط سے और उसके नायब सदर यूजीन ब्लैक ने कराया था संसार में, और जिसपे नेहरू ने और इन्होंने दस्तखत किए थे अयूब खान ने। अब बताइए, अब हिंदुस्तान तन्हा है कि नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ।
जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, और कश्मीर के मसले पे भी होना चाहिए, लेकिन हम हकायक की बात कर रहे हैं। आप दोनों हजरात हमारे साथ रहें। मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने नवंबर में होने वाले सार्क ममालिक के समिट को मौखर कर दिया है। हमारे साथ तुर्की में पाकिस्तान के साबिक सफीर मुश्ताक महर हैं, और कराची से हैं बैनुल अक्वामी तालुकात के माहिर प्रोफेसर शमीम अख्तर। बाज़ लोगों ने हमें कॉल भी किया है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो, तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें, सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
जी, कुछ कॉल्स लेते हैं, इसके बाद इस सेगमेंट को खत्म करते हैं। मुरीद खान कुछ कहना चाह रहे हैं मियांवाली से। जी जनाब,
सार्क ममालिक पाकिस्तान के खिलाफ अभी कितने भी मुल्क आए एन डी आर एम से बदमाशी करता है। इंडिया कश्मीर में फौज के लिए दहशतगर्दी कर रहा है, इंडिया जुल्म छुपाने के लिए भागना चाहता है। इंडिया कैसा मुल्क है जो बैन अवी कानून की पाबंदी नहीं करता, महत्व की पाबंदी नहीं करता, और दुनिया सबसे बड़ा, दुनिया में जमहूरियत मुल्क चलाने वाला सबसे बड़ा दहशतगर्द है।
जी, भारत से हमने किसी को नहीं लिया है, इसलिए वो कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। हमें कॉल किया है गुलाम खान ने अटक से। जी जनाब, गुलाम खान अटक से। अच्छा, गालिबन उनको आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि हम जी कहिए।
हेलो,
जी कहिए कहिए।
तनहा हो रहा है पाकिस्तान, चले ये तनहाइयाँ अच्छी हैं। इंडिया जैसे अगर मुल्क से दूर हो जाए, तनहा हो जाए, तो हमारे लिए तो बहुत सारी जरूरतियाँ खत्म हो जाती हैं। एक और दूसरी बात ये है कि इंडिया से ही ये दहशतगर्दी की इंतहा हुई है। इनके वो जो करमचंद गांधी थे उनको किसने मारा, इनके जो इंदिरा गांधी थे उसको किसने मारा, इसके बेटा जो था वो राजीव गांधी।
जी, दहशतगर्दी तो दोनों ममालिक में है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
तनाई से हम अच्छे ही हैं, ये तनाई हमारे जरूरी है, क्योंकि अब दहशतगर्दी से दूर है।
और हमें कॉल किया है रावलाकोट से अजीम हुसैन शाह ने।
हेलो
जी, अजीम हुसैन शाह। जी जी, वालेकुम सलाम, कहिए। अच्छा जी जी जी,
वॉइस ऑफ अमेरिका से बात कर रहा हूँ।
हेलो
जी जी जी, सैयद हबीब।
जी जी, मैं जो आप वॉइस ऑफ अमेरिका ने जो बात कही है, मैं उससे काफी हद तक मुतफिक हूँ।
हाँ,
कि जो हालात बनते जा रहे हैं वो हालात कोई ठीक नहीं है, और दोनों मुल्कों को अमन करना चाहिए और एक दूसरे के साथ जंग करने की कोई जरूरत नहीं है।
जी जी,
और ये अमन करना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया के लोग कतई तौर पे जंग के हक में नहीं है, और पाकिस्तान में गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ और होती है, और कुछ और लोग जो जादी नारे लगाते हैं उनके कोई पैगाम और होते हैं। और इस तरह मैं समझ रहा हूँ कि ये पॉलिसी जो है, ये अगर आगे चली तो ये मुल्क और कौम के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन अगर जंग होती है तो दोनों तरफ नुकसान होने का खतरा है। और यकीन और जंग में फायदा कोई नहीं होता, नुकसान ही होता। तमाम मुसलमान मुल्कों में औरतों और बच्चों का खून बहाया जा रहा है, नारे लगाने वाले उनकी कोई
बिल्कुल बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, क्योंकि इस सेगमेंट को हम यहाँ खत्म करना चाहते हैं। हमारे साथ थे मशरक़ वुस्ता में साबिक सफीर मुश्ताक महर। प्रोफेसर शमीम अख्तर, आप हमारे साथ रहें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम आते हैं अपने अगले मौजू की तरफ। اور موضوع یہ ہے کہ دو بین الاقوامی ادارے یونیسکو اور یونیسیف نے آج گلوبل ایڈوکیشن مانیٹرنگ رپورٹ پیش کی ہے اسلام آباد میں، جس میں وہ طے کریں گے کہ پاکستان نے کس حد تک جو بین الاقوامی ترجیحات ہیں تعلیم کے شعبے میں اس کو پورا کیا ہے. ہمارے پاس کوئی ساؤنڈ رپورٹ نہیں ہے، صرف یہ ایک مانیٹرنگ رپورٹ ہے، اور اس کے بقول ساری دنیا میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان بھی بہت اہم ہے اس سلسلے میں. یہ جو ورلڈ ایڈوکیشن فورم ہے، یہ مئی 2015 میں اس نے کوئی 1600 پارٹیسپنٹس کو لایا تھا 160 ممالک سے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ 2030 تک سب کو تعلیم دی جائے. اس سلسلے میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایک انسانی حقوق کے لیے کوشاں خاتون طاہرہ عبداللہ نے. اور طاہرہ صاحبہ، آپ کو خوش آمدید. طاہرہ عبداللہ جی، ہمارے ساتھ بتایا جا رہا تھا کہ اسلام آباد سے طاہرہ عبداللہ موجود ہیں. جی اچھا، ان کو ہم لیتے ہیں. لیکن پروفیسر شمیم، آپ بھی تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، آپ کے خیال میں پاکستان نے اب تک تعلیم کو کس حد تک ترجیح دی ہے؟ کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ روزانہ نئے نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں جو اسکول نہیں جا پا رہے. اس کی اہمیت پر ذرا سا زور دیجیے.
یہ عدم توجہی کا شکار ہے، اور اس میں مستزاد یہ کہ حکومت جعلی اعداد و شمار کے ذریعے سے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ صاحب ہمارے یہاں شرح خوانگی 54% ہو گیا. صاحب اس سے بڑا سفید جھوٹ تو ممکن ہی نہیں. ان کو شرم آنی چاہیے ایسی غلط بیانی کرتے ہوئے، جبکہ یونیسکو کی ایک 2-4 سال پہلے کی رپورٹ میں نظر سے گزری تھی، اس نے کہا عملاً پاکستان میں خوانگی کی شرح 21% سے زیادہ نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یونیسکو کی 4-5 سال یا 10 سال پہلے کی اعداد و شمار غلط ہوں گے، اور اس کے بعد تو کوئی پیش اپ نہیں. اب ملاحظہ کیجیے کہ یعنی تعلیم کو تجارت بنا رکھی ہے انسانی حقوق کے منشور، اور اس کی میثاقوں میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ پرائمری اسکول تک کی جو تعلیم ہے وہ مفت ہوگی اور ریاست اپنے خرچے دے گی. پنجاب میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائمری اسکول کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں. آپ ملاحظہ کیجئے کہ یہ پرائمری اسکول کے بھی پیسے کمانا چاہتے ہیں، یہ تو جار ہے، انہیں شرم نہیں آتی. آپ بتائیں کہ جب پرائمری اسکول میں نجی شعبہ داخل ہوگا تو وہی بیکن ہاؤس اور اس قسم کے جو اینگلو انڈین ٹائپ کے اینگلو پاکستانی اسکول قائم ہوں گے نوڈولتیوں کے لیے، اس میں کوئی عام بچہ جا سکتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام ماہرین تعلیم اس بات متفق ہوں کہ تعلیم خواہ ابتدائی سطح کی ہو یا اعلیٰ تعلیم ہو، جب تک کہ طالب علم کی مادری زبان میں نہیں دی جائے گی وہ اس تک اس کی علم کی رسائی اس تک نہیں ہو سکتی. اور ظاہر ہے اختراعی اور تحقیقی صلاحیت کو جلا دیتی ہے مادری زبان میں اگر تعلیم دی جائے. تو ان کو تو چاہیے تھا کہ صوبائی حکومتیں علاقائی زبانوں میں تعلیم دیتی کم از کم پرائمری کی سطح پہ، یا دونوں زبانوں میں اردو میں اور اس میں دیتی. انہوں نے تو علاقائی زبانوں کو بالکل ہی غیر مہذب زبان سمجھ کے پرے رکھ دیا ہے، اور جی. اردو کو بھی سوتیلی ماں کا سر اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. تو یہاں تعلیم والیم کچھ ہو ہی نہیں سکتی. ادھر ہائر ایجوکیشن کمیشن جیسا ہفتہ افریق مسلط کر دیا گیا ہے جس نے بیوروکریٹائز کر دیا ایجوکیشن کو. اب بھلا بتائیے وائس چانسلر کا تقرر کرنے کے لیے ایک کھوجی کمیٹی بنائی گئی ہے، اور وائس چانسلر کے امیدواران عرضی دے کے انتظار گاہ میں اپنی باری کا انتظار کرتے رہتے ہیں क्या ये तहकीर नहीं है इस मनसब की?
जी
पहले आप देखें
जी शमीम साहब, क्योंकि
डॉक्टर महमूद हुसैन, डॉक्टर अफजाल हुसैन, ऐसे ऐसे उलमा तालीम के महत्व में रहे हैं, तो क्या इनको खोजी कमेटी ने तलाश किया है?
क्योंकि हमारे साथ एक खातून हैं जिन्होंने बहुत काम किया है इस मौजू पर, ताहिरा अब्दुल्ला ने हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से। ताहिरा अब्दुल्ला, आपको हम सुनना चाहते हैं, आपने कई सालों तक तालीम आम करने के लिए कोशिशें की हैं। अभी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक, 2016 की रिपोर्ट, इसके मुताबिक दुनिया ने अपने अहदाफ पूरे नहीं किए हैं और जाहिर है 2030 तक कोई 70% बच्चों को प्राइमरी स्कूल में जाना था लेकिन ये हदफ पूरा नहीं हुआ है। तो रिपोर्ट का ये कहना है कि हमें कोई नए तरीके अपनाने पड़ेंगे ताकि तालीम को आम किया जाए। आप क्या समझती हैं इस के बारे में?
जी बहुत शुक्रिया, और आपका खुसूसी तौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने तालीम जैसे मौजू को अपना अपने जेर बहस या लेकर आई हैं अपने प्रोग्राम में। खास तौर पर जब मैं जानती हूँ कि सियासी सूरत हाल ऐसी है कि लोग आम तौर पर तालीम के ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, सोशल सेक्टर्स पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, तो इसके लिए आप बहुत ज्यादा मुबारकबाद और शुक्रिया की मुस्तहिक हैं। आपने फरमाया कि मैं काम कर रही हूँ, लेकिन ये जो काम है ये मुख्तलिफ सतहों पर करने का है।
जी।
देखिए, आईन में जब 18वीं आईनी तरमीम की गई थी 2010 में, तो उसमें शिक नंबर 25A का इजाफा किया गया था और वो ये था कि हर पाकिस्तानी बच्ची और हर पाकिस्तानी बच्चा 5 से 16 साल की उम्र तक लाजमी स्कूल जाएगा और या जाएगी, लाजमी है। उसके साथ साथ लाजमी होने के साथ साथ इसको मुफ्त भी होना पड़ेगा। और
जी ताहिरा अब्दुल्ला बात कर रही थी, उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, या हम उनको दोबारा लेते हैं लाइन पर। लेकिन हमें इस वक्त ज्वाइन किया है वीओए के अमान अजहर ने, और इन्होंने काम किया है यूनेस्को और यूनिसेफ ने जिस तरह से ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट पेश की है इसके हवाले से। अमान अजहर, आपको खुशामदीद।
बहुत शुक्रिया आपका।
तो कुछ हमें बताएं कि ये बुनियादी तौर पे यूनेस्को यूनिसेफ ने जो काम किया और आज इस्लामाबाद में गालिबन उन्होंने इस सिलसिले में रिपोर्ट पेश की, इनका मकसद क्या है और पाकिस्तान ने तालीम का हदफ किस हद तक पूरा किया है?
बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, ये एक नया एजेंडा जो अडॉप्ट किया गया था सितंबर 2015 में, जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो इससे पहले एक हदफ अहदाफ को मेजर करने का एक हमारे पास टूल था यूएन के पास, जब वो एक्सपायर हुआ तो उस पर उसके बाद जो मेंबर ममालिक हैं उन्होंने एक नए एजेंडा 2030 के ऊपर इत्तफाक किया, और ये रिपोर्ट जो इस साल इस महीने के शुरू में वैसे ग्लोबली इसको रिलीज़ किया गया और अब आज गालिबन पाकिस्तान में भी, इसका मकसद ये था कि जो नए अहदाफ हैं उनको सामने रखा जाए, क्योंकि इस बारे में यूएन की जो यूनेस्को और यूनिसेफ के ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म भी आया पहले कि आखिर वो अहदाफ को मुकम्मल तौर पर पाने में कामयाब हो भी सके या नहीं, तो उसका एक लॉजिकल स्टेप ये था कि उनको एक्सटेंड किया जाए, और अब एक नया फ्रेमवर्क ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट की सूरत में सामने आया है 2016 की सूरत में, जिसमें जो कि बेसिकली एक मॉनिटरिंग और इवेल्यूएशन का टूल समझा जा सकता है, जिसमें यह बताया गया है कि अब जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है पॉलिसी की सतह पे एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो ग्लोबल तीसरी दुनिया के हवाले से जो अहदाफ रखे गए हैं अब उनको किस तरह से मॉनिटर किया जाएगा, और ये कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि 17 हैं उनका अब बिलवास्ता ताल्लुक या बराह रास्त ताल्लुक बाकी तमाम गोल से क्या है। सो आप समझिए कि एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो कि ना सिर्फ इस मेजरमेंट को बताता है कि इस वक्त अहदाफ क्या है, बल्कि यह भी बताता है कि हम एजुकेशन को अब पूरे फ्रेमवर्क में किस तरह से समझा जाए।
ताहिरा अब्दुल्ला, आपने सुना, हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदा अमान अजहर, आपने उनकी बात सुनी। जी ताहिरा अब्दुल्ला,
बहाल हुई है
जी।
तो अगर आप इजाजत दें तो मैं दो नुकात और पेश करना चाह रही थी।
जरूर।
और वो ये थे कि एक आपको कानूनी इसके लिए एक बुनियाद रखनी होगी। उसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि स्कूल मुहैया हो हर बच्ची और हर बच्चे को, बिलखसूस देही इलाकों में। और इसके लिए मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि स्कूल तो शायद मिल जाए लेकिन असातिज़ा, गोस्ट असातिज़ा, गोस्ट स्कूल्स की जो इस्तिलाह पाकिस्तान में शुरू हुई है, ये एक बहुत शर्मनाक चीज है कि अगर आपके पास एक बिल्डिंग भी तामीर हो जाए और किसी टीचर को तैनात भी कर दिया जाए तो वो वहां जाने को तैयार।
जी जी जी, डिस्टरबेंस बहुत हो रही थी, हमारी टेलीफोन लाइनों में आज गड़बड़ भी है, लेकिन हम बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे साथ अमान अजहर हैं जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने आपके ख्याल में अहदाफ किस हद तक पूरे किए हैं, क्या तरजीहात नजर आती हैं तालीम के शोबों में पाकिस्तान के?
देखिए, जो अभी फिलहाल जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिस ताहिरा बात कर रही थी गालिबन, अभी बहुत सारे गैप्स हैं। एक तो ये कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी सतह पे जो एजुकेशन है, जो गवर्नमेंट के अपने अहदाफ हैं, उसमें ड्रॉप आउट रेट्स खास तौर पे बहुत अलार्मिंग है। दूसरी बात ये कि आखिर जो एक पॉवर्टी की बात होती है कि जिसकी गुर्बत, जिसकी वजह से बहुत से वालदैन खास तौर पे देही इलाकों में अपने बच्चों को नहीं भेज पाते क्योंकि उसको वो एक तरह से अपनी रोजी और आमदन का जरिया समझते हैं, इस साइकिल को ब्रेक करने के जो तरीके हैं उनमें कौन कौन से इदारे काम कर सकते हैं? पहली बात तो पॉलिसी की सतह पर है। एक बात जो हम काफ़ी अरसे से सुनते आए और मेरे ख्याल है कुछ हम बजट के अहदाफ भी सामने रख के बात कर सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्लोबल जो एक हदफ दिया जाता है, आलमी हदफ एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का, उससे इंतहाई कम है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो इदारे जिनका काम है, जो मकामी इदारे या स्कूल्स, अभी उनमें इनरोलमेंट, टीचर की सतह पर इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे वो मामलात हैं। और फिर जेंडर के आखिर जो वालिदैन हैं देही इलाकों में वो क्या बच्चियों को पढ़ाना पसंद करते हैं? ये नहीं हमें पता है कि अभी या जो मालूमात और जो रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं उनमें जेंडर गैप्स की अभी बहुत बात हो रही है। ये तमाम अभी वो मामलात हैं नफीसा जो कि बहुत गौर तलब हैं और काफ़ी अरसे से हुकूमत पाकिस्तान की सतह पर दीगर इदारे भी, आलमी इदारे भी इस बात को कोशिश कर रहे हैं मज़ीद बावर कराने की कि एजुकेशन वो एक वाहिद टूल है जिसके ज़रिए आप ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शायद मुल्क की सतह पे, पाकिस्तान की सतह पे अभी ह्यूमन सिक्योरिटी को और नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ को अलहदा करके देखा जाता है और यही बात है कि ये जो टूल ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, ये एक तरह से वो टूल है जो बताती है कि आप इन दो शोबों को अलग नहीं कर सकते। जब तक आप ह्यूमन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपकी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो तरजीहात हैं वो वहीं खड़ी रहेंगी जिसकी बायस आज तक शायद ये इन्वेस्टमेंट सही तौर पे हो नहीं पाई।
शमीम साहब, आप हमारे साथ हैं इस वक्त? जी प्रोफेसर शमीम अख्तर जी, बुनियादी तौर पे आपके इल्म में है कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक जंग की कैफियत है, खास तौर पे बरे सगीर की हम बात कर रहे थे, जिस हद तक कशीदगी है, ऐसे में आप क्या देखते हैं कि इस वक्त जो रिसोर्सेज हैं वो किस हद तक तालीम से हट रहे हैं जंग की समा की वजह से?
हम मुतासर तो जरूर हैं लेकिन जब ये सूरत हाल नहीं थी, अमन अमान था, गालिबन मिसाली अमन अमान था और वसाइल की कमी नहीं थी, बैरूनी इमदाद जारी थी मुख्तलिफ जराए से, उस वक्त तालीम पे कितना खर्च किया गया? मुश्किल से पाकिस्तान में कौमी पैदावार का 2% या 2.5% से ज्यादा खर्च नहीं किया गया। बेनजीर ने इस पे तवज्जो दी और उन्होंने 3% हदफ मुकदर किया लेकिन आपको मालूम है कि उनको वक्त ही नहीं मिला कि इस हदफ को हासिल करनी, और बाद में तो जो हुकूमतें आई वो उलझ गई दहशतगर्दी। अरे दहशतगर्दी की जंग जो है वो महल असलह से नहीं लड़ी जाती, अफकार से लड़ी जाती है, ये दिमागों और दिलों को जीतने की जंग है। इसके लिए इल्म नफ्सियात की जरूरत है, इल्म नफ्सियात के लिए इल्म की जरूरत है, इल्म के लिए अब्दुल्लाह की जरूरत है। जब आप तालीम पे 2% खर्च करेंगे
تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی سے جنگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم پہ زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ کیے جائیں, اور جب تعلیم صحیح معنوں میں ہوگی, مادری زبان میں دی جائے گی, علاقائی زبان میں دی جائے گی, تو صحیح معنوں میں اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور لوگ دہشت گردی سے منحرف ہو جائیں گے, اور جو نظریات دہشت گردانہ سرگرمیوں کو ہوا دیتے ہیں ان کی نفی کر دیں گے تعلیم یافتہ لوگ, کیونکہ ان کا دماغ اور روشن خیالی ان نظریات کو قبول ہی نہیں کرے گی جو نفرت اور تشدد کی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں. تو دہشت گردی کے زمانے میں تو دیکھیے جتنا بجٹ خرچ ہو رہا ہے, تو میری ناقص رائے تو یہ ہے کہ اس بجٹ کا حصہ تعلیم پہ بھی خرچ کیا جائے اور اسے بھی دہشت گردی کی جنگ کے ساتھ شامل کر دیا جائے.
جی ہاں بالکل. طاہر عبداللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت؟ اچھا ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی کیونکہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن شمیم صاحب جانے سے پہلے اگر آپ اس پر تبصرہ کریں کہ ترجیحات جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی, انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, سرمایہ کاری نہیں ہو رہی تعلیم کے اندر, باہر کیف ایک تو توجہ جو سرکار نے دی ہے وہ یہ کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اپنے وسائل انہوں نے صرف کیے ہیں, یہ بھی آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ اگر امن ہوگا تب ہی تعلیم ہوگی.
یہی تو میں نے عرض کیا تھا آپ سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظریہ جو ہے یہ تو بڑا مثبت نظریہ ہے, لیکن آپ یہ بتائیے اس پہ عمل کتنا ہوا ہے؟ اگر حکومت ایمانداری کے ساتھ اس میں یقین رکھتی ہے کہ دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے علم کی روشنی پھیلانی ہے, تو تعلیم پہ کتنا خرچ کیا اسی حکومت نے, اور دہشت گردی پہ کتنا خرچ کیا؟ پولیس والوں کو گاڑیاں دے دی گئی ہیں, وہ شور مچاتے ہوئے ہٹو بچوں کرتے ہوئے ہوٹنگ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں, کھلونے دے دیے گئے, بندوق تانے ہوئے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جتنے راہگیر ہیں بندوق ان کی طرف تانی گئی ہے. تو جتنا پیسہ آپ ان تھانوں پہ خرچ کرتے ہیں جو صحیح معنی میں جان پیشہ کی سرپرستی کرتے ہیں اور ان کے وہ شریک کار ہیں, تو تعلیم پہ بھی کچھ خرچ کیجیے نا.
بالکل,
یہ تو منافقت ہے کہنا کہ ہم تعلیم پہ خرچ کر رہے ہیں.
جی ہاں,
کتنے خرچ ہو رہا ہے؟
اچھا جی, اور ہم کچھ کالز بھی لیتے ہیں اس موقع پہ. محمد اعجاز نے ہمیں کال کیا ہے میاں والی سے. جی محمد اعجاز,
میاں والی سے محمد ایاز بول رہا ہوں.
محمد ایاز جی جناب, کہیے.
ہمارے ملک کے دیہاتوں میں زیادہ سے زیادہ پرائمری تک اسکول تو ہیں, بلڈنگ صحیح ہیں, لیکن اساتذہ غائب ہیں. ہمارے ملک میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تو روز بروز ترقی کر رہی ہیں, لیکن تربیت یافتہ اساتذہ کی سخت کمی ہے. اساتذہ جو ہیں نا سکولوں سے غائب ہیں. دیہاتی, ہمارے ملک کے دیہاتوں میں رہنے والے دیہاتی جو ہے نا تعلیم کی دولت سے محروم ہیں. بچیاں اور بچے جو ہے نا پھر رہے ہیں گلیوں میں.
بہت آپ نے اہم بات کی, بہت اہم بات کی, کیونکہ ظاہر ہے اگر اساتذہ اگر نہیں ہوں گے تو یہی حال ہوگا.
بالکل سر, ہمارے دیہاتوں میں جو ہے نا اساتذہ غائب ہیں اسکولوں سے, اور سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جو ہے نا وہ مسلسل ترقی کر رہی ہیں ہمارے ملک میں.
بالکل صحیح. ہمیں کال کیا ہے,
40,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے وہ, 40 روپے کا جو ہے نا کام نہیں کرتا اسکول میں.
بالکل بالکل.
اور مڈل اسکول ہائی اسکول تو ہمارے دیہاتوں میں نام نشان بھی نہیں.
ہمیں کال کیا ہے ابو بکر نے راجن پور سے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام
میڈم. ادھر جو دیہاتوں میں اسکولوں کا حال ہے نا, جو ٹیچر ہیں وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں, جو دوسرے لوگوں کے ہیں نا ان کو اس میں بٹھا کے واپس بھیج دیتے ہیں. ایک تو اسکول کا اتنا نام و نشان نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو ہے بھی ادھر بالکل تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے.
جی ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بلکہ اس پر تو ہمیں پورے گھنٹے کا پروگرام کرنا چاہیے. ایک اور کالر ہیں, محمد اقبال نے کال کیا ہے جھنگ سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
سر. بات ایسی ہے کہ آج قدیم کا بیڑا غرق کا کمبھ نے کیا ہوا ہے, ساتھ ہمارے بچے بھی نہیں پڑھتے, کیونکہ مطلب بچے جو ہیں استادوں کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں, وہ جو مرضی بازاروں میں گھوم جا کر جی کے مزید کوئی آدمی پڑھنے کو تیار ہی نہیں تھا. استادوں کو مارتے ہیں, استادوں کی زندگی کھاتے ہیں.
بہت شکریہ, آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے. شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ہمیں کال کیا ہے لیاقت الملک نے دیر سے. لیاقت الملک دیر سے,
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترمہ, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی آزادی سے لے کر آج تک جو انتہائی اہم شعبہ ہے یعنی تعلیمی شعبہ, اس کی طرف ہمارے حکمرانوں نے بالکل توجہ نہیں دی ہے. آج یہاں پر طبقاتی نظام تعلیم ہے اور کئی قسم کے آکسفورڈ, ایچیسن اور مختلف ایسے اسکول ہیں جس میں جس نے نئی نسل میں احساس محرومی پیدا کیا ہے. صرف پانچ یا 10% لوگ ایسے ہیں جو یہاں تعلیم اعلیٰ اداروں میں حاصل کرتے اور پھر باہر جا کر وہاں سے یہاں آ کر ہمارے حکمران بن جاتے ہیں.
بہت آپ نے اہم بات کی, غریبوں
کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہوتا.
بہت اہم بات کی آپ نے, لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے ہم ابھی.
اس کے علاوہ میں ایک بات اور بتاؤں جی.
جی جی,
کہ ہمارے یہاں نصاب بھی ایک ہونا چاہیے, زبان بھی ایک ہونا چاہیے اور ساتھ نظام بھی ایک ہونا چاہیے تاکہ یہ احساسی محرومی ہو اور یہ طبقاتی کشمکش مزید پروان نہ چڑھے.
جی بہت شکریہ. ہمیں اور بھی کالز آ رہی ہیں لیکن کیونکہ ہم سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں. امان اظہر, جانے سے پہلے آپ نے ایک بات جو سنی ہوگی جو کہ مشترک تھی تمام کالرز میں, وہ یہ کہ طبقاتی نظام کی وجہ سے جو عام لوگ ہیں, جو عام غریب بچے ہیں, ان کو تعلیم نہیں ملتی. آپ کے خیال میں اس کو ایک عالمی نقطہ نظر سے کس طرح سے دیکھا جائے؟
دیکھیے نفیسہ, میرے خیال ہے کہ اس میں جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ ایک طرح سے اس کو اگزامپل کے طور پہ بھی لیا جا سکتا ہے. دیکھیے پاکستان میں جو اداروں کی سطح پہ ابھی جو کنفیوژن ہے وہ بہت بڑی کنفیوژن ہے. ایک زمانے میں مقامی حکومتوں کو اختیارات دیے گئے تھے ایجوکیشن سمیت, جو کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ کیا ایجوکیشن فیڈرل سبجیکٹ ہونا چاہیے, کیا وہ پروونشل ہونا چاہیے یا مقامی سطح کا ہونا چاہیے. ابھی ایک بہت بڑی کنفیوژن یہ بھی ہے. دوسری بات, جو فنڈز کی اپنی فنڈز کی مقامی حکومتوں تک ترسیل کا کام ہے وہ بھی بہت بڑی کنفیوژن کا شکار ہے, کیونکہ پروونشل گورنمنٹ سمجھتی ہیں کہ وہ یہ کام انہیں کرنا چاہیے, جبکہ ایک جو عالمی سطح پہ جو نظام ہے اس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ کام مقامی حکومتوں کا ہونا چاہیے کیونکہ ان کی رسائی مقامی علاقوں تک زیادہ ہوتی ہے. ابھی جب تک پالیسی کی سطح پہ اور ایڈمنسٹریشن کی سطح پہ جب تک یہ کنفیوژن دور نہیں ہوتی, بدقسمتی سے شاید ابھی شاید ان مسئلوں کا اس طرح سے حل نہ نکلے. لیکن ٹائم جسے کہتے ہیں از آف ایسنس اس معاملے میں, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید غربت کے اس جال کو شاید اگر کم نہیں کر پاتی تو شاید بڑھانے میں بھی کسی حد تک کردار ادا کرتی ہیں, تمام یہ کنفیوژن اداراتی سطح پہ. سو حکومتوں کو اور حکومت, فیڈرل گورنمنٹ, پروونسل گورنمنٹس اور مقامی حکومتوں کو اس ایجنڈا پہ ایک نقطے پر آ جانا چاہیے تاکہ یہ طبقاتی جو تقسیم ہے اور پھر جو فنڈز کی مقامی سکولوں تک رسائی کا کام ہے, اور جو آپ نے سنا جس طرح ایک مقامی ٹیچر بھی اپنی تنخواہ کے بارے میں بات کر رہے تھے, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک پیکج کے انڈر آتی ہیں.
بہت شکریہ شمیم صاحب, آپ کو ہم ذرا زحمت دیں گے کیونکہ اگلے موضوع پر بھی ہم آپ کو سننا چاہیں گے, لیکن اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں امان اظہر جو وی او اے کے لیے کام کرتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے, اس پتے کو یاد رکھیے: www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم آتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف. اور موضوع یہ ہے کہ سندھ اسمبلی نے آج ایک قانون پاس کیا ہے جو بہت ہی حوصلہ افزا ہے, یعنی کہ جو لوگ اسلحہ خریدتے ہیں ان پر پابندی لگائی جائے گی. ہاں یہ قانون جو ہیں اس کو پاس کیا ہے یا بل پیش کیا ہے نثار احمد کھوڑو نے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہوں, لیکن آئیے اس حوالے سے آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں شہزاد حسین.
بدھ کو صوبہ سندھ کی اسمبلی نے صوبے میں اسلحے کی خرید و فروخت کے قوانین کو سخت بناتے ہوئے آرمز ترمیمی بل کی منظوری دے دی. بتایا گیا ہے کہ سندھ آرمز ترمیمی بل فوری طور پر نافذ العمل ہوگا. سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق اسلحہ بیچنے والے ڈیلر کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ خریدار کا نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی یعنی کہ نادرا سے تصدیق شدہ انگوٹھے کا نشان لے, اور اسلحہ خریدنے والے کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ساتھ لائے. ساتھ ہی ہتھیار کی رجسٹریشن کرانا بھی لازمی ہوگی. بتایا گیا ہے کہ ہتھیار سے دو فائر کر کے اس کے خول بھی ڈیلر فورنسک لیب میں جمع کروائے گا, تاکہ اگر کبھی یہ اسلحہ کسی جرم میں استعمال ہو تو قانون نافذ کرنے والے اس ہتھیار اور اس کے استعمال کرنے والے کا پتہ لگا سکیں. مزید یہ کہ اسلحہ خریدنے والے کو اسلحہ بیچنے والے کے پاس تمام دستاویز بھی جمع کروانا لازمی ہوگا. تجزیہ کار مقتدہ منصور نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں با اختیار لوگ اپنے من پسند افراد کو اسلحہ بانٹتے رہے ہیں, اور اس سے کراچی سمیت پورے صوبے میں اسلحے کی نمائش اور استعمال میں اضافہ دیکھا گیا تھا, اور نئے قانون میں سختی کی وجہ سے اس میں کمی آنے کی امید ہے. لیکن ان کا مزید کہنا تھا,
لیگل اسلحہ جو لائسنس اسلحہ ہے وہ بہت ہی ریئرلی اس کو کہیں استعمال کیا گیا ہے. ادر وائز جتنا بھی اسلحہ استعمال ہوا ہے شہر کے اندر, بدامنی کے اندر, پورے ملک میں بدامنی میں, اور جو بینڈ آرگنائزیشن ہے وہ یوز کرتی ہیں, وہ تمام کا تمام جو ہے وہ الیگل ہے. وہ اس کا کوئی تعلق کو کوئی کسی طرح سے رجسٹرڈ نہیں ہے. تو کنٹرول کرنے کی ضرورت اس کو ہے. جو بدامنی کا معاملہ ہے میں بہت واضح ہوں اس کے اندر, وہ بدامنی اس سے کنٹرول نہیں ہوگی. بدامنی کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ جو اسمگلنگ ہے اسلحے کی جو مختلف ذرائع سے ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ جو ادارے جو تعینات ہیں اور اس کی ان کی ذمہ داری ہے ان کی فعالیت کی ضرورت ہے, ان میں سے کرپشن ختم کرنے کی ضرورت ہے.
پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی بہت لمبے عرصے سے پرتشدد کاروائیوں کا شکار رہا ہے. البتہ ستمبر 2013 سے شہر میں شروع ہونے والے رینجرز اور پولیس کے آپریشن میں بہت بڑی تعداد میں دہشت گرد اور مجرم ہلاک اور گرفتار ہوتے رہے ہیں, اور بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد ہوتا رہا ہے, اور یوں شہر کی امن و امان کی صورتحال میں بہت بہتری آئی ہے. دوسری طرف کراچی میں تقریباً 5 سال بعد بلدیہ عظمیٰ کراچی کی کونسل کا اجلاس منعقد ہوا. پہلے تو سالوں بعد عدالت کے حکم پر مقامی حکومت کے انتخابات ہوئے, پھر مہینوں بعد منتخب نمائندوں, میئر اور ڈپٹی میئر اپنے عہدوں کا حلف اٹھا پائے. ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے کراچی کے منتخب میئر وسیم اختر کو گرفتار کر لیا گیا تھا, اور وہ تقریباً 2 ماہ سے جیل میں ہیں, اور جیل سے ہی آ کر انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا. اور بدھ کو بھی بلدیہ عظمیٰ کراچی کی کونسل کا اجلاس منتخب میئر وسیم اختر کے بغیر متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے ڈپٹی میئر ارشد وہرا کی سربراہی میں ہوا. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
جی کراچی میں ہونے والی جو کچھ بھی ہوا ہے پچھلے 1-2 دن میں, اس حوالے سے ہم وہاں بھی چلیں گے اور وہاں سے بھی ایک نمائندے کو سنیں گے. لیکن اس وقت ڈاکٹر طاہر روہیل نے ہمیں جوائن کیا ہے, وہ شکاگو میں ہوتے ہیں, کنوینر ہیں پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے. ڈاکٹر طاہر, آپ نے بھی یہ خبر سنی ہوگی کہ اسلحہ پر پابندی لگانے کے لیے ایک بل پیش کیا گیا کراچی میں. آپ جانتے ہیں اسلحہ یہاں امریکہ میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کے خیال میں یہ چھوٹے موٹے جو اقدامات ہیں یہ دہشت گردی کو اور خون خرابے کو روکنے میں کسی حد تک کامیاب ہوگا؟
مجھے تو نہیں لگتا جناب کہ اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ دہشت گردی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے. اسلحہ دنیا بھر میں جو ہے وہ دونوں طرف سے استعمال ہوتا ہے. جن لوگوں کے پاس لائسنس ہیں وہ بھی غیر قانونی کاروائیاں کرتے ہیں اور ان سے ان کے اسلحہ جو ہیں وہ باقی لوگ لے جاتے ہیں, وہ استعمال کرتے ہیں. امریکہ میں بھی آپ نے دیکھا, پاکستان میں بھی دیکھا. پاکستان کی جہاں تک صورتحال ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت ساری آرگنائزیشنز ایسی ہیں جن کے پاس اسلحے کے انبار ہیں اور ان کے سورسز کی بھی, ان کو کہاں سے وہ اسلحہ ملتا ہے یہ بھی بہت دفعہ نہیں پتہ چلتا. اور ایسی کاروائیاں کرنے کے لیے لوگوں کے پاس لائسنس وغیرہ نہیں ہوتے. جو لائسنس لے کے اسلحہ رکھنا چاہتے ہیں وہ تو اپنی ان کی اور ضروریات ہوتی ہیں, ان کو ویزیبلٹی رکھنی ہے اپنی, ان کو دکھانا ہے اسلحہ, اور ایک طرح سے ایک ڈیٹرنس کے طور پہ وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن جو غیر قانونی کاروائیاں کرنے والے جرائم پیشہ جو لوگ ہیں ان کے لیے تو وہ کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ. ان کو تو جو بھی جس طریقے سے بھی جو کچھ اپنی کاروائی کرنی ہے وہ کرنی ہے. وہ کاروائی قانون کے مخالف ہے تو اسلحہ وہ قانون کے تحت وہ کیوں لیں گے.
اچھا جی جی, ہم کراچی بھی چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے کیونکہ کچھ لوگوں نے کال کیا ہے اسی موضوع پر, بہت مختصر ان کو لیتے ہیں. کوہاٹ سے ہمیں کال کیا ہے راج محمد نے.
السلام علیکم بھائی جی.
وعلیکم السلام.
بہت بہت اچھا اقدام ہے یہ سلسلہ سلی میں جو بل پیش کیا گیا ہے, لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر علاقے میں ہو, پشاور میں ہو, راولپنڈی میں ہو, کوہاٹ میں ہو, سب ہر جگہ پہ یہ قانون ہو اور قانون سخت کرنا چاہیے. سزائیں جو بغیر اسلحہ رکھے اتنی سخت سزاؤں سے دینی چاہیے کہ دوبارہ اسلحہ لینے کی جرت نہ کرے.
جی ہاں, اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ لائسنسز خود سرکار دیتی رہی ہے. کسی وقت پروگرام کریں گے جس میں اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی سے ہمیں جوائن کریں ایک سینئر صحافی جو ہمیں اس کے اثرات کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں. جی, لیکن فاروق احمد نے ہمیں کال کیا ہے رائیونڈ سے.
رائیونڈ, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم, میں فاروق احمد رائیونڈ سے ریگولر کالر ہوں. تو یہ آج کا پروگرام انتہائی اچھا ہے اور یہ ضروری ہے, بلکہ امریکہ کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. تو میری تجویز یہ ہے کہ کیونکہ ہم یہ گلوبل ولیج کے لفظ استعمال کرتے ہیں پوری دنیا کے لیے, تو میں تو یہ کہتا ہوں گلوبل ولیج سے بہتر لفظ یہ ہے کہ ہم اگر ایک روم میں, روم کا لفظ استعمال کریں پوری دنیا کے لیے, کہ ہم ایک فیملی ہیں, ایک روم میں رہ رہے ہیں. تو یہ اسلحے کی دوڑ میں جو عوام کو شامل کیا گیا ہے اور لیگلی کچھ پرمٹ ملے یا اس طرح کے کچھ ڈاکومنٹس دیے جاتے ہیں, اس کی سکوٹنی اور چیک اینڈ بیلنس انتہائی ضروری ہے.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا.
ہاں جی
ہاں,
بڑی مہربانی.
جی جی, ہمیں اور بھی کالز آ رہی ہیں لیکن کیونکہ ہمیں اپنے آخری سیگمنٹ پہ بھی ڈاکٹر طاہر روہیل کے کچھ ریمارکس چاہیے. ڈاکٹر طاہر, دہشت گردی اس ملک کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے. آپ نے کل کا ڈبیٹ, پرسوں رات کا جو ڈبیٹ ہے, صدارتی امیدوار ہیں ان کے درمیان سنا. آپ نے کیا پایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن دہشت گردی کو روکنے کے لیے, داعش کے خطرے کو روکنے کے لیے جس طرح کی تجاویز پیش کر رہے ہیں, کیا خاص فرق تھا ان دونوں کے بیچ؟
دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کو ان کی کیا دلچسپی ہے, ان کا جو مین, ان کا جو تھرسٹ ہے ان کی امیدوار ہونے کا, اس کے اندر جو ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک وائٹ سپریمیسی کا ایک ایلیمنٹ ہے, وہ یہ ان کے خیال میں دنیا میں امن امان کے لیے, امریکہ میں ترقی اور امن کے لیے لا اینڈ آرڈر کی ایک صورتحال ہونی چاہیے جس میں پولیس کو کھلی چھٹی ہونی چاہیے, اور کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز جو امریکہ کے آئین نے عوام کو جس طرح سے دی ہوئی ہیں ان کو کسی طریقے سے ڈاج کرنا چاہیے اور ان کے اراؤنڈ کرنا چاہیے اس طرح سے کہ جو پولیس اور اسٹیٹ ہے وہ بھاری مکے کے ساتھ ہر چیز کا حل وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے. ان کی جو نظر ہے وہ بہت سطحی ہے, ان کی جو سوچ ہے وہ ایک کاروباری آدمی کی سوچ ہے جس کو اپنی پراپرٹی کی یہ فکر شاید سب سے زیادہ رہتی ہے کہ میری پراپرٹی کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. جو اس پراپرٹیز کے اگینسٹ یا جو معاشرے میں جو مختلف قسم کے مسائل ہیں جن کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے, نسلی تفریق ہے, غریب امیر میں جو ایک لحاظ سے جنگ ہے, جس طریقے سے امریکہ کے شہر جو ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں کہ امیر ایک طرف رہتے ہیں غریب ایک طرف رہتے ہیں. شکاگو جو ہے وہ بہت بڑا شہر ہے, یہاں تقریباً 26 ایسے 27 ایسے آپ یہ سمجھ لیں پاکستان کی زبان میں محلے ہیں جن کے اندر ایک طرح کے لوگ رہتے ہیں اور غریبی جو ہے وہ کانسنٹریٹڈ ہے. تو اس طرح کے جو کمپلیکس صورتحال ہے اس کو ڈنڈے کے زور سے پاکستانی زبان میں حکمرانی کرنا اور امن امان کی صورتحال رکھنا, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بہت سطحی اور بہت ایک سپرفیشل اور ایک ناکام قسم کی ایک وہ بات ہے جو پہلے اس کو آزمایا جا چکا ہے اور اس میں ناکامی ہوئی ہے.
اچھا,
جو اس کے برخلاف جو ہلری کلنٹن ہیں وہ بہت سنجیدہ اور بہت وہ اس امن امان کی صورتحال نہ ہونے کی جو وجوہات ہیں ان کو انڈیویجولی ایک ایک کو باریک کنگھی سے دیکھنا چاہتی ہیں اور ان کو غریبی کو مٹانا چاہتی ہیں اور جو جرائم جن علاقوں سے ہوتے ہیں ان علاقوں پہ سوشل ورکر اور اس طرح کے جو لوگ ہیں غریبی ہٹانے کی اور تعلیم دینے کی روزگار دینے کی اس طرح کی سہولیات مہیا کرنے کی صورتحال وہ پیدا کرنا چاہتی ہیں. تو ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ڈونلڈ ٹرمپ تو ایک وہ تھیٹر کی زبان میں کہتے ہیں نچنی ہے, وہ یہ امریکہ کے لیے بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت جو ہے اس کو لیڈ کرنے کے لیے ایک ایسے آدمی سامنے آئے ہیں.
اور آپ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے امریکہ کو. ہمیں کیونکہ لوگوں نے کال کیا ہے اور وہ ہولڈ پہ ہیں, لہٰذا ہم ان کو بھی ذرا موقع دینا چاہتے ہیں. ہری پور سے ہمیں کال کیا ہے اعجاز خان نے.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ جو قاتل ہے ڈیل پاس جو ہے ہتھیار رکھنے یا نہ رکھنے والا, میں اس موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جی کہ جو لوگ کسی کے ساتھ دہشت گردی کرتے ہیں وہ لائسنس والا ہتھیار استعمال نہیں کرتے. جو لائسنس بنا کر پراپر طریقے سے جو ہتھیار لیتے وہ صرف اپنی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں, باقی جرائم پیشے میں وہ ہتھیار استعمال نہیں کرتے ہیں. لیکن کسی ہتھیار کوئی بھی ہتھیار رکھنے پر پابندی اگر ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہوگی.
جی, آپ نے بڑی اہم بات کی اور میرا خیال یہ کہ یہ موضوع ایسا ہے جس پہ پورا ایک گھنٹہ جو ہے وہ صرف کیا جا سکتا ہے. جی جی جی.
لیکن ایک اور آپ سے نالج لگانا چاہتا ہوں.
جی جی.
میں ہری پور سے صوبہ بلوچستان اپنا پختونخوا سے بول رہا ہوں, لہذا یہ ہمارے علاقے میں پشاور سے آ کے آنا ہے, اس علاقے میں
جی ہاں
بہت ہتھیار بنایا کرتے تھے, اب تو خیر وہ کارخانے بند ہو گئے.
جی ہاں,
ضروری لوگوں کے پاس ہتھیار ابھی بھی بہت ہے.
جی ہاں, اور امید ہے کہ جب ہم یہ پروگرام کریں گے تو آپ ضرور اس میں کال کریں گے اور اپنی رائے کا اظہار کریں گے, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمیں اور بھی کالز آئیں کشمیر سے علی محمد اور غلام خان نے. ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے, لیکن بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اور ڈاکٹر طاہر روہیل, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے ٹائم دیا. ہمارے ساتھ تھے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل جو شکاگو میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ We'll be right back.